ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فربي سيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة ومن الناس بوائقه دخل الجنة فقال رجل يا رسول الله ان هذا اليوم في الناس لكثير فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في قرون بعد یہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جس کے نقل کرنے والے مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے حلال غذا کھائی اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں سے معمون اور بے خطر رہے تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی اس پر مجلس میں ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسے لوگ تو آج کل بہت ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیکون فی قرون بعدی بعد کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اشعار میں جنت کا ایک بہت آسان اور مختصر نسخہ امت کو بتلایا ہے جس میں تین چیزوں کا اہتمام کرنا ہے ایک تو حلال غذا دوسرا سنت کی پیروی اور تیسرا لوگوں کو اپنی ایذاؤں سے معمون و بے خطر رکھنا اس وقت مجھے حدیث کے دوسرے جز پر کلام کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتباع سنت کی بڑی تاکید فرمائی ہے قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی طرف خاص طور پر بڑے اہتمام سے متوجہ فرمایا ہے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ جس طرح کی زندگی چاہتے ہیں کہ انسان ایسی زندگی گزارے اس کا ایک نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ذریعے سے پوری انسانیت کو عطا فرمایا اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے گویا ہمیں اس بات کا پابند اور مکلف کیا گیا کہ ہم اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے مطابق بنانے کا اہتمام کریں۔ جیسے کوئی آدمی کوئی نیا کپڑا خرید کر کے لایا اور وہ اس کا کرتا بنوانا چاہتا ہے، درزی کے پاس لے کر کے گیا اور ایک کرتا تیار جو اس کے پاس تھا وہ درزی کو دے کر کے یوں کہا کہ اس کپڑے سے ایسا ہی کرتا بنائیے۔ درزی نے کہا کہ میں تو اس کی 300-500 روپے اس کی سلائی لوں گا۔ وہ کہتا ہے 500-600 دوں گا، لیکن ذرا برابر بھی فرق نہیں آنا چاہیے۔ اب اگر وہ درزی اسی کے مطابق کرتا سی کر کے دیتا ہے تب تو ٹھیک، اور اگر ذرا برابر اس میں اونچ نیچ ہو گئی، کمی آ گئی، تو وہ سلائی تو کیا دے گا، اپنے نئے کپڑے کی قیمت بھی وصول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے زندگی کا ایک بہترین نمونہ عطا فرمایا ہے، اور قرآن میں اعلان کر دیا کہ تمہیں اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بنانا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی صحابہ کو اسی کی طرف متوجہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں عبید ابن خالد محاربی رضی اللہ تعالی عنہ، شمائل ترمذی میں ان کا واقعہ موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، پیچھے سے میں نے آواز سنی، ارفع ازارک فانہ انقا ابقا وانقا، یا انقا وابقا، اپنی لنگی کو اونچا رکھو، اس میں لنگی کی صفائی بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ دیر پائے، اس لیے کہ اگر وہ زمین پر گھسٹے گی تو میلی بھی ہو جائے گی اور جلدی سے پھٹ بھی جائے گی۔ حضرت عبید ابن خالد فرماتے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انہا بردۃ ملحا، یہ تو ایک معمولی چدریا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لنگی کو اونچا رکھنے کے لیے جو وجہ بتلائی تھی وہ یہ تھی کہ اس میں صفائی بھی ہے اور دیر پا رہنے والی بھی ہے، تو اس سے ان صحابی کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری لنگی کی حفاظت کے خاطر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ یہ تک معمولی سی تدریا ہے، اگر میلی بھی ہو گئی اور پھٹ بھی گئی تو کیا ہوگا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اما لک فی اسوہ، کیا تمہارے لیے میری ذات کے اندر نمونہ موجود نہیں؟ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سن کر میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لنگی مبارک کے اوپر نظر ڈالی تو وہ آدھی پنڈلی تک تھی، چنانچہ میں نے فوراً اپنی لنگی کو اسی طرح کر دیا۔ گویا آدمی کو اپنی ہر چیز میں، اپنی وضاقت، لباس کی تراش اور خراش میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہاں اس کا بڑا اہتمام تھا، وہ تو ویسے بھی عاشق ذات تھے، آپ پر فدا ہونے والے، ایک نگاہ جو پڑی اور اس کے مطابق بس اپنی زندگی کو ڈالنا، یہ ان کا گویا زندگی کا مقصود تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات صحابہ کو لے کر عمرے کی غرض سے تشریف لے گئے. ابھی مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا. مکہ والوں کو جب پتا چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے, ان کو یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں, کوئی لڑائی کرنے کے لیے, مکہ کو فتح کرنے کے لیے نہیں آ رہے. لیکن چونکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی تھی, اس لیے انہوں نے مکہ کے آس پاس جو قبائل آباد تھے ان کو غلط انفارمیشن, غلط خبر دی کہ یہ لوگ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, آپ لوگ ہمارا ساتھ دیجئے, ہم کسی حال میں بھی ان کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اب وہ بیچارے, ان کے دلوں میں تو کعبۃ اللہ کی جو عظمت تھی, جو احترام تھا, اس کے پیش نظر ان کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ دینے کے لیے پیش کیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آدمی بھیجا تھا کہ وہاں کا حال معلوم کرے, اس نے آ کر اطلاع دی کہ اللہ کے رسول وہاں تو آپ کے مقابلے کی بھرپور تیاریاں ہو چکی ہیں اور ان لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ کسی حال میں آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بھائی ہم تو کوئی لڑائی کے لیے جاتے نہیں, ہم تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, اور بیت اللہ کسی کی جاگیر نہیں ہے, کوئی بھی جا کر کے اس کی زیارت کر سکتا ہے. چنانچہ آپ آگے بڑھے, آپ کو معلوم ہوا کہ انہوں نے لشکر کی ایک ٹکڑی حضرت خالد ابن ولید, جو اس وقت تک ابھی اسلام نہیں لائے تھے, تو ایک گھوڑے سواروں کی ایک بڑی ٹکڑی پہلے بھیج دی مقابلے کے واسطے, تو کوئی ٹکراؤ نہ ہو, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راستہ بدل دیا اور دوسرے راستے سے آپ آگے بڑھے. مقام حدیبیہ میں جب پہنچے تو وہاں جا کر آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی, آپ نے اس کو اٹھانا چاہا لیکن اٹھ نہیں رہی. اس پر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپس میں کہنے لگے, خلعت القصوی, خلعت القصوی, قصوی اونٹنی تو اڑ گئی, اٹھنے کا نام نہیں لیتی. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں وہ اڑی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج مکہ والے جس شرط پر میرے ساتھ صلح کرنا چاہیں گے میں کروں گا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا مکہ والوں کے پاس پیغام لے کر کے کہ بھائی ان کو بتلاؤ کہ ہم تو لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہمارا مقصد تو بیت اللہ کی زیارت ہے, ہم کو زیارت کا موقع دو. وہ آدمی جب گیا تو ان لوگوں نے جس اونٹ پر سوار ہو کر کے گیا تھا اس اونٹ کو قتل کر دیا اور اس بیچارے کو بھی اپنی جان کے لالے پڑ گئے, بڑی مشکل سے جان بچا کر واپس لوٹا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, عمر تم جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, ان مکہ والوں کو میرے ساتھ اور ان کو مجھ کو ان کے ساتھ جو دشمناوٹ اور جو ہے غیظ ہے وہ آپ جانتے ہیں, اور وہاں میرے قبیلے کے ایسے لوگ بھی نہیں ہیں جو میری حمایت کریں, آپ حضرت عثمان کو بھیجیے, ان کے قبیلے کی بڑی تعداد وہاں پر ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا اور آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, تم جاؤ میرا یہ پیغام لے کر اور مکے کے سرداروں کو بتلاؤ کہ ہم لوگ جنگ اور لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں, ہم کو موقع دو, ہم طواف زیارت عمرہ کر کے واپس ہو جائیں. حضرت عثمان جب یہاں سے چلے ہیں مکہ مکرمہ میں خبر پہنچ گئی کہ حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایلچی بن کر آپ کا کوئی خاص میسج اور پیغام لے کر کے آ رہے ہیں. ان کے قبیلے والے باقاعدہ ہتھیار سجا کر بڑی تعداد میں مکہ مکرمہ کے باہر ان کے استقبال کے لیے آئے. ان قبیلے والوں کے لیے بھی عزت کی چیز تھی کہ ان کے قبیلے کے ایک آدمی کو گویا اس قابل سمجھا گیا کہ اس پیغام کو لے کر بھیجا گیا. چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا, اپنے ساتھ لے کر کے گئے اور ان کو اطمینان دلایا کہ کوئی آپ پر انگلی بھی نہیں رکھ سکتا, آپ اطمینان سے اپنا کام کیجیے. چنانچہ ان کو لے کر وہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے. چلتے چلتے ان کی نگاہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لنگی پر پڑی. وہ حالت احرام میں تھے اور ان کی لنگی آدھی پنڈلی تک تھی. اس زمانے میں مکہ مکرمہ کا فیشن, وہاں کے جو بڑے لوگ تھے نا ان کا انداز یہ تھا کہ وہ لنگی ایسی پہنتے تھے کہ وہ زمین کے ساتھ گستے, اور کوئی آدمی اگر اونچی لنگی پہنے تو اس کو وہ بہت ہلکا اور وہ معمولی سمجھتے تھے, ناقابل توجہ سمجھتے تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں نے دیکھا کہ ان کی لنگی آدھی پنڈلی تک ہے. انہوں نے ٹوکا, عثمان تم مکہ کے بڑے سرداروں کے پاس خاص پیغام لے کر کے جا رہے ہو اور وہ اس طرح تمہاری لنگی آدھی پنڈلی تک ہے, دیکھیں گے تو تم کو ہلکا اور معمولی سمجھیں گے, تو اپنی لنگی کو ذرا نیچا کر دو, اتنی کر دو جس سے وہ زمین کے ساتھ گسٹنے لگے. انہوں نے اب دیکھیے باقاعدہ وہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سپورٹ کرنے کے لیے آئے تھے, تعاون کرنے کے لیے آئے تھے. ہمارے جیسا آدمی ہوتا تو اس وقت تو یوں سوچتا کہ بھائی ایک بہت بڑے مشن پر بہت بڑے کام کے لیے میں جا رہا ہوں اور یہ لوگ اس میں میرا تعاون کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, ان کی اتنی ایک آدھ بات کیا کر لی جائے مان لی جائے. لیکن نہیں, وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں کے اندر پیوست تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ بات سن کر جواب میں کیا فرمایا, ہاکدا عزرت و حبیبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لنگی باندھنے کا انداز اور اسٹائل یہی ہے, میں اپنی لنگی کو ذرہ برابر بھی اس سے نیچا نہیں کر سکتا. صاف انکار کر دیا. ان کے دل و دماغ میں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز ایسا پیوست تھا کہ کوئی دوسری چیز کا وہ تصور ہی نہیں کر سکتے. جیسے آج کل کے نوجوان ہوتے ہیں فیشن کے دل دادا, اور وہ جس کے عاشق ہوتے ہیں, جس کو انہوں نے اپنا نمونہ بنایا ہے آئیڈیل, اس کے اوپر چلنے کو اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں, فخر سمجھتے ہیں, اور ساری دنیا کچھ بھی کہے اس کی پرواہ نہیں کرتے. مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 40 سال پہلے ایک مرتبہ دلی کے اندر جو ہے وہاں صدر بازار خاری باولی سے, وہاں سے خاری باولی وہ بڑا مصروف بازار ہے بھیڑ بھاڑ والا, اس میں آ رہا تھا اور میرے ساتھ بھی ایک ساتھی تھی. وہاں دیکھا دو آدمی وہ یوروپین ہپی ٹائپ کے, اور انہوں نے کانوں کے اندر بالیاں لٹکائی ہوئی ہیں, ان کے بال بھی آدھے کٹے ہوئے ہیں آدھے سر کے آدھے نہیں, ان کا لباس بھی ایسا عجیب و غریب. میں نے دیکھا پورا بازار کے سب دکاندار ان کو دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں, اشارہ کر رہے ہیں, لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں, وہ اپنے اس میں مست ہیں. میں یہ منظر دیکھ کر دل میں سوچنے لگا, دیکھو یہ دنیا کے لوگ جس چیز کیا سے محبت کر رہے ہیں اس پر عمل کرنے کے اندر کسی کی پرواہ نہیں کرتے. آج ہمارا مزاج ایسا بن گیا کہ شریعت پر عمل کے معاملے میں ذرا سا کسی کے متعلق ہمارا یہ خیال ہوا کہ یہ نہیں سمجھے گا تو ہم اپنا عمل ہی چھوڑ. سفر میں ہیں, ٹرین میں نماز کا وقت آ گیا, اور نمازی آدمی ہے, لیکن وہ یوں سوچتا ہے کہ اگر میں یہاں ٹرین میں نماز پڑھوں گا تو یہ لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ کہاں پرانے ٹائپ کا آدمی آ گیا, فنڈامنٹالسٹ, بس وہ بعد میں پڑھیں گے, نماز چھوڑ دیں گے, حالانکہ وہ تو فریضہ ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ دل میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر کر گئی ہو, اللہ کی محبت اگر دل میں ہو, تو پھر ان چیزوں کو کوئی سوچتا نہیں ہے. خود قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, میری پیروی کرو. حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ سلسلے نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں, فاتبعونی میری چال چلو. کہ اگر تم, باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری چال چلو, یعنی میں جیسا رہتا ہوں ویسے رہو. کیا انعام ملے گا؟ انعام کیا دے گا اللہ؟ یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. بہت بڑا انعام ہے, بہت بڑا انعام. اللہ جس سے محبت کرنے لگ جائے اس کے تو وارے کے نیارے ہو گئے, کون پھر, اب تو کسی چیز کی ضرورت نہیں. سلطان محمود غزنوی نے ایک مرتبہ برسر دربار اعلان کیا کہ بھائی ہمارے دربار میں جو بھی قیمتی چیز, جو بھی چیز ہے, جو اس پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی. بس اعلان کیا ہوا, پورے دربار کے اندر ایک جو ہے نا ہنگامہ, ہر آدمی قیمتی چیزوں پر ہاتھ رکھنے کے لیے اٹھا دوڑا بھاگا. ایک باندھی بادشاہ کے پاس کھڑی تھی, دھیرے سے رہ کر لے کر اس نے بادشاہ کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ نے پوچھا, بھائی یہ سب لوگ قیمتی چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا دوڑ بھاگ رہے ہیں, کیوں نہیں جاتی؟ کہا میں نے, آپ نے تو کہا کہ دربار میں جو ہے اس پر جو ہاتھ رکھ دے گا اس کا, آپ بھی تو دربار میں ہیں اس وقت, میں نے آپ پر ہاتھ رکھ دیا, آپ میرے ہو جائیں تو پھر مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, سب میرا ہے. اللہ جس کا ہو جائے پوری کائنات اس کی ہے. بخاری شریف کے اندر ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے سے جب محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل سے فرماتے ہیں, اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد وہ آسمانوں میں فرشتوں کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں, تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو. چنانچہ آسمان والے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ثم یوزو لہ القبول فی الارض, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے روئے زمین پر قبولیت ڈال دی جاتی ہے, یعنی زمین کے تمام لوگ اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتی ہیں. گویا کہ قدرتی طور پر یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا, لوگ ان کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں, ان کی ایک نگاہ کے متمنی رہتے ہیں. کیوں؟ کیا ان اللہ والوں نے ان کو کچھ کھلایا پلایا, ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں, نام سنا, پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں, کبھی ان کے حالات سے بھی تفصیل سے واقف نہیں. لیکن اللہ کی طرف سے ایسی محبت ڈالی جاتی ہے کہ وہ دیوانہ وار اس کے پیچھے جاتی ہے. اتباع سنت کا एक अदना करिश्मा है। अल्लाह ताला भी मोहब्बत फरमाते हैं और अल्लाह की मोहब्बत के नतीजे में पूरी कायनात उसके साथ मोहब्बत का मामला करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाते हैं मन हफिज सुन्नती अकरमहुल्लाहु बिअरबईन المحبت في قلوب البررة والهيبة في قلوب الفجرة والسعة في الرزق والثقة في الدين। نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی میری سنت کی حفاظت کرے گا یعنی اس پر عمل کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو چار چیزوں سے نوازیں گے۔ پہلی بات المحبت في قلوب البررة, अल्लाह अपने नेक बंदों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देंगे, अल्लाह की तरफ से मोहब्बत डाली जाती है। और इसी को हमारे बुजुर्गों ने लिखा है उलमा ने कि जो मोहब्बत अल्लाह के यहाँ, देखो दुनिया में बहुत सो को मकबूलियत हासिल होती है, कौन सी मकबूलियत अल्लाह की तरफ से है और कौन सी जो है वो उसको डील के तौर पर दी गई है उसको मालूम करना हो तो वो जो हदीस अभी मैंने जिक्र की बुखारी शरीफ की, अल्लाह मोहब्बत करते हैं फिर हजरत जिब्रील, फिर आसमान वाले, फिर दुनिया में, गोया ऊपर से बड़ों की तरफ से छोटों तक जो मोहब्बत पहुंचे, जिसके साथ ऊपर के लोग अल्लाह वाले मोहब्बत करें और उनके मोहब्बत करने की वजह से फिर नीचे वाले मोहब्बत करें, तो यह अलामत है इस बात की कि अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल है। और अगर आवाम तो उसकी तरफ दौड़ रहे हैं, मुतवज्जे हैं, लेकिन खवास को उसका पता ही नहीं, तो उस सूरत में फिर ये मकबूलियत अल्लाह की तरफ से नहीं है। उसी को हुजूर फरमाते हैं अल मोहब्बत फी कुलूबिल बरारा, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देते हैं। والهيبت في قلوب الفجر, और जो शरीर लोग होते हैं उनके दिलों में अल्लाह ताला अपने उस बंदे की हैबत और रौब डाल देते हैं कि उन लोगों को इसके सामने आने की जरूरत नहीं। अहलुल्लाह के वाकयात, उनकी सवाने, उनकी जिंदगी के अंदर आप पढ़िए, हर जमाने में ऐसे लोग जो हुक्मरान किस्म के शरीर, और वो चाहते भी थे कि इनके साथ ज्यादती से पेश आवें, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से उनको ऐसा रौब दिया जाता था कि उनको उनके सामने आने की जरूरत नहीं हुआ करती। और तीसरी बात बस साथ और फिर रिस्क रोजी के अंदर खुशाद की, पैर रोजी की बरकत के लिए तो लोग बहुत मारे मारे फिरते हैं। लोग कहा करते मौल साहब कोई वजीफा हो तो बता दो ना रोजी की बरकत के लिए, और बाद लोग तो माशाल्लाह वजीफे ही वजीफे सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते ही चले जाते हैं, बकौल हजरत हकीमुल उम्मत नबरल्लाह मर्तदहु वजीफी बन जाते हैं। फराइज का इतना एहतमाम नहीं जितना वजीफों, नमाज की तरफ इतना ध्यान नहीं, हालांकि कोई भी वजीफा फराइज के बगैर असर नहीं रखता। खैर बहरहाल जो आदमी सुन्नत का एहतमाम करेगा कुदरती तौर पर अल्लाह ताला उसको उसकी रोजी में वसअत अता फरमाएंगे। बाकायदा ऐसी एक एक सुन्नत, छोटी छोटी सुन्नतों की बरकत से अल्लाह ने उनके वसाइल हल फरमाए। हजरत हकीम कलीमुल्लाह साहब दामन बरकातहू, जो हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह के दामाद भी हैं, जानशीन भी हैं, एक मरतबा उन्होंने फरमाया के खाने से पहले और खाने के बाद जो आदमी हाथ धोवे दोनों, और ये समझकर, ये इस दिल में सोचकर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने से पहले हाथ धोते थे और धोते वक्त ये दिल में ख्याल हो, और खाने के बाद भी जब हाथ धोए तो इसी तसव्वुर के साथ हाथ धोएगा तो उसका कर्जा कितना ही हो अदा हो जाएगा। हजरत ने फरमाया बहुत सौ पर तजर्बा किया, حالانکہ کہیں کسی حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ یہ اس کا یہ ہے, لیکن بس اللہ تعالیٰ نے سنت کے اندر یہ برکت رکھی. ہمارے دوست ہیں قاری یعقوب, بہت سے لوگ جو دبئی آتے جاتے ہیں ان سے واقف ہوں گے, سارا سال تک دبئی کی مسجد کے اندر امام رہے, اب تو وہاں سے جو ہے وہ فارغ ہو کر یہاں وطن میں آ گئے ہیں. انہوں نے خود سنایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا برار الحق صاحب تشریف لائے ہوئے تھے, وضو سے فارغ ہوئے تو کہا میں نے تولیہ پیش کیا, تو حضرت نے بجائے تولیہ کو لے کر ہاتھ پوچھنے کے پانی کو یوں جو ہے نا ہاتھ سے اللہ کے کرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی اس طرح ہے کہ بعض مواقع پر آپ نے تولیہ استعمال فرمایا اور بعض مواقع پر نہیں فرمایا. علماء نے لکھا ہے کہ گرمی کے زمانے میں نہ استعمال کرے تو اچھا اور سردی میں کر لیا جائے. کہا جب تولیہ پیش کیا تو اس وقت تو وہ حضرت کیونکہ دعا سے فارغ ہوئے تھے تو یہ آپ نے دعا پڑھی, وہ جو پڑھی جاتی ہے وضو کے بعد, اللہم اغفر لی ذنبی ووسی لی فی داری وبارک لی فی رزقی, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما, میرے گھر کو کشادہ فرما اور میری روزی میں برکت دے. یہ دعا حضرت پڑھ رہے تھے, کہا تولیہ تو قبول نہیں کیا. دعا پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد حضرت نے فرمایا جو آدمی یہ دعا وضو کے بعد حضور کا طریقہ اور سنت سمجھ کر جب بھی پڑھے اس تصور کے ساتھ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو مکان عطا فرمائیں گے. قاری صاحب کہتے ہیں میرا مکان تھا نہیں, میں نے گھر آ کر کے اپنی بیوی سے بچوں سے کہا بھائی دیکھو روز وضو کے بعد جو ہے اس دعا کا اہتمام کرو, جنان سے کام میں اہتمام کیا, اللہ نے شاندار مکان عطا فرمایا. خیر یہ تو ایک مثال دیتا ہوں, اصل تو ہمیں ان چیزوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا, اس لیے ہمیں سنت کا اہتمام کرنا ہے. جیسے بھینس جو ہے نا وہ کائے کے لیے لاتے ہیں, دودھ اور گھی کے ہی, گوبر کے لیے نہیں لائیں گے تو دودھ گھی کے لیے, گوبر تو ویسے بھی ملنے والا ہے. یہ جو دنیاوی فائدے ہیں وہ سنت کے برکت سے یوں ہی حاصل ہو جائیں گے, اصل تو ہمیں سنت کا اہتمام اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا, اور دوسرا انعام کیا ہوگا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے. کوئی ہے دنیا میں ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اور بھی بڑے بڑے وعدے ہیں سنت کی پیروی پر, وقت ختم ہو رہا ہے ورنہ احادیث کے حوالے سے میں ان فوائد کو آپ کے سامنے بیان کرتا. بہرحال ہمیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کی نیت سے ہی سنتوں کا اہتمام کرنا ہے, اللہ اس کی برکت سے دنیا آخرت دونوں کی دولتوں سے نواز دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.